الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. حكمة صلاح حضرت مولانا يعقوب نماطي رحمة الله عليه وسلم دل میں سوال کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو اس نے کہا کہ اشکال یہ بارے ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق لانا کا نام تو نہیں ملے. عام سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ فرماتے میرے پاس جو نبی آنا ہوتا تو وہ بکر ہوتا، لیکن عمر کا نام لیا. اب ظاہری سطح سے سوچیں تو عمر لانوں کی فضیلت نکلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کے پوٹینشیل رکھنے والے امت میں وہ، استعداد رکھنے والے وہ. حضرت نے اس کا بڑے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے معیت کبریٰ کا مقام عطا کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کبریٰ کا مقام دیا. تو معیت کہتے ہیں کہ بالکل ساتھ ہو کوئی. تو اگر ابو بکر بالکل ساتھ تھے تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا لو کان بعدی، تو پھر بعد میں تو عمر کا ہی نمبر آتا تھا نا. تو ابو بکر صدیق لانوں سے اسے آگے تھے، تو بعد میں نہیں تھے، وہ تو معیت کا مقام. واقعی ہے چند باتیں جو حراستن میں نے محفل میں نہیں کہی، اب کے خصوصی محفل ہے اس وقت کہنی ضروری ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مٹی سے میرے جسم کو بنایا گیا وہ مٹی بچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بکر کے جسم کو بنا دیا، اور پھر وہ بچ گئی تھی تو عمر کے جسم کو بنا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مٹی کو پھر ایک جگہ اکٹھا رکھا. جیسے نبی علیہ السلام کے جسم اثر سے خوشبو آتی تھی کہ صحابہ محسوس کرتے تھے اس کے، تو عمر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، کہ ابو بکر صدیق لانو سے جسم سے مشک سے بھی زیادہ بہتر خوشبو آیا کرتا. ایک ایسی کیا میت کی نسبت ادا کرنا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببته فی صدر ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. کتابوں میں حدیث مبارکہ ریفرنس کے ساتھ. کتنی عظیم خوشخبری ہے کہ صحابہ میں سے صدیق فلانوں کے بارے میں نبی اسلام نے ایسی بات کہی کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے اسے ابوبکر کے سینے میں ڈالا. اس لیے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صدوق نبوت کہتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ تمام مسئلے جو ہے نا وہ جو سلاسل ہیں ان میں کاملین گزرے ہیں، یقینی بات ہے، لیکن ایک مزاج ہوتا ہے سب سے. فرماتے ہیں کہ یہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے اس میں مزاج نبوت غالب ہے، صدیق اکلانو کی اس معیت کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ دو ہستیوں نے خصوصی علم پایا، ایک صدیق اکلانو نے اور ایک حضرت علی اکلانو. حضرت علی اکلانو کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی الاخرہ، میں علم کا دروازہ علی اس کا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، اور ابو بکر اس کی چھت. اس طرح پوری حدیث ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دو صحابہ نے خصوصی علم پایا. ہر نبی کے پاس دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک علم نبوت ہوتا ہے، ایک علم ولایت ہوتا ہے. ہر نبی نبی بھی ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں. نبی تو ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو ایک نعمت عطا کی جاتی ہے، اور ولی ہوتے ہیں کہ اس نعمت کے بعد وہ اللہ کے عاشق بھی ہوتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام محبوب بھی تھے لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آتی تھی. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا افلا اکون عبداً شکورا، شکر گزار بندہ نہ بنو. تو محبوب بھی تھے مگر محب بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نسبتیں ہوتی ہیں، اسی لیے جو خیر چلتی ہے وہ نبی سے چلتی ہے. تو نبی علیہ السلام سے یہ خیر کا علم آگے چلا، مگر علوم نبوت کو سب سے زیادہ صدیق اکبر لانو نے حاصل کیا کامل مناسبت کی بنا پر، اور علوم ولایت کو نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ حاصل کیا حضرت علی رضی اللہ. اسی لیے تین سلسلے حضرت علی سے آگے چلے، چشتیہ، قادریہ، صحبت حضرت علی رضی اللہ سے حسن بصری، اور حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ کے آگے. بات سمجھ آ جائے. ہمارا سلسلہ نقشبندی ایسا ہے کہ یہ صدیق اکلانو سے آگے جب چلا تو سلمان فارسیانو کو، پھر سلمان فارسیانو سے آگے چلا. اب یہاں بھی ایک عجیب بات ہے کہ اس سلسلے کے اندر دو صحابہ، اب بعض دوستوں کو یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دو صحابی، حضرت علی سے آگے تابعین تک سلسلہ چل پڑا تھا تو صدیق اکلانو سے بھی تابعین تک چلتا، مگر اس میں بھی راز کیا ہے کہ صدیق اکلانو نے کمالات نبوت کو بہت زیادہ خط کر دیا معیت کی کبرا کی وجہ سے، کاملاً حاصل کر لیا تھا، جس کی تصدیق نظر اسلام نے خود فرما دی کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ بکر کے سینے میں ڈالا. اب ان کمالات نبوت کے منتقل ہونے کے لیے پھر کسی صحابی کی ضرورت ہے، صحابی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اتنے کمالات نبوت کا حامل ہو سکتا. اس لیے ایک سٹیپ درمیان میں دے دیا کہ وہ جو کامل علوم نبوت اور کمالات نبوت ہیں وہ پھر کسی صحابی کے اندر منتقل ہو، اور پھر صحابی سے جیسے حضرت علی سے آگے گئے اس طرح سے وہ حاصل. اور جب چنا تو کن کو چنا؟ سلمان فارسی کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحاب صفہ کے منیٹر تھے، اور یہ سلوک ہے یا اصحاب صفہ کی ساری آگے ترتیب. نبی اسلام نے یہی تو فرمایا تھا اصحاب صفہ کو دیکھ کر کہ جو شخص تمہاری، جو لوگ تمہاری نہج پر قیامت تک رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے. تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا خصوصی طور پہ، جو خانقاہ تھی نبی علیہ السلام کی، جو آئے ہوئے تھے اور رہتے تھے اصلاح کے لیے، ان کے منیٹر کو چلا. کہ یہ نسبت وہاں منتقل ہوگی پھر وہاں سے آ کے تابعین ہے. اور اللہ کی شان دیکھ کہ تابعین میں منتقل ہوئی تو کہاں, وہ بھی صدیق فلانوں کے خاندان میں, قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق میں, نبی حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے. اور یہ امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہائے سبع مدینہ میں سے, فقہائے سبع مدینہ, مدینہ میں سات بڑے فقیہ سمجھے جاتے ہیں, ان میں سے قاسم بن ابو محمد بن ابو بکر, ان کا علمی مقام اتنا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی نظر میں اس وقت خلافت کا صحیح حقدار کون ہے؟ انہوں نے کہا تھا میری نظر میں قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق خلافت کا صحیح حقدار. ایسا اللہ نے مقام تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی کہ قاسم نے وہ تمام علوم حاصل کر لیے تھے جو نبی علیہ السلام کے امت میں منتقل ہوئے. اور اللہ کی شان کہ ان سے آگے پھر منتقل ہوا تو پھر سے پھر خاندان نبوت میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پھر نبی علیہ السلام, پھر اس کے بعد سلمان فارسی, پھر قاسم بن محمد, پھر اس کے بعد امام جعفر صادق, پھر اس کے بعد بیزید رسان. اسی لیے جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے تھے ولدنی ابو بکرن مرتین, مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جانا ہے. کیوں؟ ان کی والدہ کی نسبت بھی ابو بکر صدیق سے جڑتی تھی اور ان کی اپنی روحانی نسبت بھی ابو بکر صدیق سے جڑتی تھی. فرمایا کہ دو مرتبہ مجھے جنم ملا ہے ان سے. اور اسی لیے پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان سے صحبت کنہوں نے پائی؟ امام اعظم روحانی طرح. اس لیے جو فقہ حنفی ہے یہ کمالات نبوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کام ہے. امام ربانی مجدد رسالہ میں اپنے مکتوبات میں یہ لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ باقی تینوں فقہا کے اندر ولایت کا نور اپنے کمال پر ہے. کہتے ہیں فقہ حنفی کے اندر نبوت کے کمالات کا نور اپنے انتہا کے اوپر. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ کے نور کو دیکھا تو مجھے تمام فقہا کا نور دریاؤں کی طرح, ایسے جیسے تیز دریا چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح نظر آیا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے کشف میں فقہ حنفی کا نور دیکھا سمندر کی طرح تھا, کہیں اس کا کنارہ نظر نہیں آ سکتا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر, بکر کا جو ماتا ہے نا وہ با قاف را یہ حروف اصلی نکلتے ہیں, اور یہ جو با قاف را ہے نا اللہ اکبر, یہ ماتا ہی بتاتا ہے کہ یہ آگے بڑھنے والے تھے. کیا تھے؟ آگے بڑھنے والے. وہ کیسے؟ جتنے حروف ہیں عربی میں جن کا با قاف را مادہ ہے ان کا معنی آگے. مثال کے طور پہ بکرا کون سا دن ہوتا ہے؟ نیکسٹ, آگے آنے والا. بکور سیزن کا سب سے پہلا پھل, بکور کہتے ہیں اس کو. باقرا وہ عورت جس نے خاوند نہ دیکھا ہو, پہلی مرتبہ خاوند کو دیکھے. تو جتنے الفاظ آپ دیکھتے چلے جائیں اس کا معنی ہی ہے. ابو بکر کا کیا معنی؟ امت میں سب سے آگے بڑھنے والے. اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا. چنانچہ ان کی کچھ اولیات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے فضائل میں 181 احادیث ہیں. صدیق اسلام کے فضائل میں کتنی احادیث ہیں؟ 181 احادیث فقط ابوبکر صدیق اسلام کے فضائل. ابو بکر و عمر دونوں کے فضائل میں 88 احد ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے فضائل میں 17 حدیثیں ہیں، اور خلفائے اربعہ کے فضائل میں 14 حدیثیں. ابوبکر صدیق لانو کی 4 نسلیں صحابی. کتنے نسلیں صحابی؟ یہ بھی ان کا ہی امتیاز ہے، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی. الحمدللہ، اللہ کی طرف سے دیکھ تو کیا نعمتیں اور کیا رحمتیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت متخذا خلیلا اتخذت ابی بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں اور دو وزیر زمین کے اوپر، آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل اور زمین کے اوپر ابو بکر اور عمر، یہ میرے وزیر ہیں. تو صدیق اطلاع مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، قرآن کو مصحف سب سے پہلے صدیق اطلاع نے کہا، پھر قرآن مجید کو جمع سب سے پہلے صدیق غلام نے کیا. جامع القرآن ابو بکر صدیق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا مختلف لکڑی، چمڑے، مختلف چیزوں پر، بادشاہ کے اوپر اور مختلف صحابہ کے پاس تھا. تو صدیق غلام نے اپنے دور خلافت میں ایک جماعت بنا دی زید بن ثابت لانو کی امارت میں، حفاظ کی، اور ان کو فرمایا کہ آپ سب حافظ ہو، اپنا حافظہ. مزید یہ کہ جتنا لکھا ہوا ہے قرآن مجید جہاں بھی، اس سب کو سرکاری تحویل ملا، مرکز ملا، وہ انفرادی لوگوں کے پاس تھا. چنانچہ ان کو وہ ویریفائی کرتے تھے اور پھر جمع کرتے تھے، تو ان تمام چیزوں کو یکجا کر دیا گیا تھا. یہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام تھا جو صدیق اطلاع. تو عثمان غنی لانو ناشر القرآن کہلائے کہ انہوں نے پھر اس کی چمڑے کے اوپر لکھائی کروا کر 7 جلدیں بنوائی اور مختلف علاقوں کے اندر ان کو تقسیم کروا، وہ ناشر القرآن بنے. اور صدیق اطلاع کون بنے؟ جامع. اور پہلے خلیفہ راشد بنے. پھر اللہ کی شان کے صدیق قلانو کو اپنے والد کی حیات میں خلافت ملی. والد زندہ ہیں اور یہ خلیفہ ہیں امت کے، سبحان اللہ. پھر یہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ولی عہد کو متعین کیا، عمر رضی اللہ تعالی. صدیق قلانو نے متعین، عمر لانو تیار نہیں ہو رہے تھے. عمر لانو کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو گے. تو عمر لانو نے کہا کہ میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو جب انہوں نے کہا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو صدیق لانو نے ایک آدمی کو کہا جاؤ تلوار لے کے آؤ، میں دیکھتا ہوں یہ خلیفہ کی بات کیسے نہیں مانتا، میں اس کا سر اڑا دوں. صدیق اکبر نے جب یہ الفاظ کہے تو عمر لانو پھر خاموش ہو گئے، کہنے لگے جی جو آپ کہیں گے ہم استقامت کی. واقعی جیسے ایک نبی کی استقامت ہوتی ہے نا، صدیق اکبر نے وہ، اصل میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت کبرا نصیب ہونے کا حق ادا کر دیا کہ دین میں کمی آئے اور میں زندہ ہوں. کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر کبھی. سب سے پہلے بیت المال صدیق اسلام نے متعین کیا، سب سے پہلے امت کے اندر اسلام کے بعد اجتہاد صدیق اسلام نے کیا. پھر خلیفہ رسول، یہ لقب سب سے پہلے صدیق اکبر کا ہوا، پھر آپ کا لقب عقیق بھی ہوا. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ امت محمدیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے صدیق اکبر داخل ہوں گے، اور پھر قرآن مجید میں آپ کو لقب صدیق بھی ملا. یہ اولیات ہیں ان کی جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی. اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے کہ اگر ابو بکر سودا کرے تو غار ثور کی تین راتیں مجھے دے دے، اور عمر فاروق کی تمام زندگی کے اعمال ابو بکر لے لے. میری ساری زندگی کے اعمال کی تین راتوں کے برابر نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اقتدانا ایمان و ابی بکر ما ایمان امتی لوجہ، اگر میری ساری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے ابو بکر کا ایمان بڑھ. وجہ کیا؟ کہ سب سے پہلے جو وہ ایمان لائے، اب جو ایمان لائے گا تو ثواب ان کو بھی، تو ساری امت کا ثواب ان کو. اور مزے کی بات کہ مسجد نبی جب بنی تو پتہ ہے آپ کو کہ کس نے وہ زمین لے کر نبی علیہ السلام کو تحفہ پیش کی تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. مسجد نبی کے جتنے اعمال سب کا ثواب کس کو؟ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کی سعادت دو ہستیوں کو ملی. ایک ملی ابو بکر صدیق لانا کو ہجرت کا سفر، اور ایک ملی جبرائیل امین کو معراج کا سفر. ایسے ہی ہے نا، صدیق کے پلانوں کو کون سی سعادت ملی؟ ہجرت کا سفر. اور جبریل امین کو کون سے سفر کی سعادت ملی؟ اب جو معراج کا رفیق سفر تھا وہ بنا فرشتوں کا سردار، اور جو ہجرت کا سفر تھا وہ کیا بنا؟ صحابہ کا سردار، پوری امت کا سردار. لیکن فرق یہ ہے کہ معراج کی رات رفیق سفر نے نبی علیہ السلام کو آ کے بلایا، مگر ہجرت کی رات نبی علیہ السلام نے رفیق سفر کو آ کے بلایا. ایسا ہی ہے نا. اور آگے دیکھیے، جو معراج کا رفیق تھا وہ ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاؤں گا تو پر جلتے ہیں. تو معراج کا جو رفیق تھا وہ منزل تک نہ پہنچ پایا، جو ہجرت کا سفر کا رفیق تھا اللہ نے اس کو منزل تک پہنچنے کی توفیق دی. معراج کی رات نبی علیہ السلام نے حضرت رضی اللہ عنہ کو چنا، اپنے بستر سے بلایا، مگر کام ذمہ کیا لگایا بتائیے؟ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا. لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا. تو کھانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چنا گیا کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا، اور اللہ نے ابو بکر صدیق کو چنا اس رات، ابو بکر میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا. دیکھیں، حلیمہ سعدیہ کی سواری پر نبی علیہ السلام سوار ہوئے تو وہ سواری سب سے آگے نکل گئی، آتے ہیں نا کتاب، اور صدیق اسلام کے کندھوں پہ نبی اسلام سوار ہوئے تو صدیق اکبر کرتے خیبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب لگایا تھا حضرت اللہ عنہ کی آنکھوں میں اور اللہ نے شفا عطا فرمائی. اور غار ثور میں وہ لعاب کہاں لگا تھا؟ صدیق اکبر کے پاؤں پہ. اللہ نے شفا عطا فرما دی تھی. ہجرت کی رات حضرت اللہ عنہ کو بستر نبوت پہ سونا ملا تھا آدھی رات. اتنا وقت سونے کی سعادت ملی تھی اور صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سونے کی سعادت ملی. کیا مطلب تک آرام فرما رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن اٹھوں گا آپ کو کرمل میرے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں نبوت کی خوشخبری ملی ہے اور صدیق اکبر کو غار ثور میں معیت کبرا کی خوشخبری ملی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں کہا تھا ان معی ربی. نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے فرمایا تھا ان اللہ معنا. یہ معنا کا لفظ ہے سبحان. تو حضرت عمر لانو کی روایت ہے بحقی شریف کی بحقی میں یہ ہے حضرت عمر لانو فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر کا ایمان ساری امت کے ساتھ بولا جائے تو ابوبکر کا ایمان بڑھ جائے. اتنی کمال صلاحیت تھی صدیق اسلام کی کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ینظر الی میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی ابن ابی قحف. جو یہ چاہے کہ زمین کے اوپر ایک میت کو چلتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ صحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق کو دیکھے. یہ ان کی صلاحیت کاملہ کی طریقے. اور ایک عجیب حدیث ہے سبحان اللہ. اس کے امام ربانی مجدد لسانی حضرت بھی مکتوبات میں لکھا ہے اور میں نے اس کو کم از کم 10 مختلف کتابوں میں پڑھا. عجیب بات ہے بہت ہی عجیب. کیا حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ان اللہ یتجلا للخلق عام ولکن لابی بکر خاص. قیامت کے دن اللہ تعالی ساری مخلوق کے لیے عام تجلی فرمائے گا ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. کیوں؟ اب اس کی ریزن بتا سکتے ہیں؟ تو مشکل کام. جی سبحان اللہ. دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس کو لکھو تمیم مکارم الاخلاق. میں مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا اور اس مکارم اخلاق میں ہے احسان کا بدلہ دینا. احسان کا تو نبی علیہ السلام احسان کا بدلہ کتنا چکاتے ہوں گے. حل جزاء الاحسان. تو اس کا سب سے کامل عمل اس دنیا میں کن کو حاصل ہوگا؟ نبی علیہ السلام. احسان کا بدلہ چکانے میں نبی علیہ السلام سب سے زیادہ کام. ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے سب کا کیا حصہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا. ابو بکر کے بھی کیا احسانات ہوں گے, کیا خدمت ہوگی محبوب کی. اللہ اکبر کرو. تو چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا, اس وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو مسکرا کر دیکھیں گے. یہ خاص بات ہے, تم نے میرے محبوب پر اتنے احسانات کیے, یعنی اتنی خدمت کی, احسان کا لفظ بجائے خدمت کا بہتر, کہ تم نے اتنی تو میرے محبوب کی خدمت کی نا. اللہ اللہ اکبر کبیر. تو بہرحال یہ سلسلہ صدیقیہ سلسلہ ہے, وہی نسبت ہے جو چلی, اور اللہ رب العزت نے اس نسبت میں کمالات نبوت کو غالب کر دیا. اسی لیے اس سلسلہ میں اتباع سنت کا اہتمام بہت زیادہ, یعنی باقی جتنے بھی سلاسل ہیں ان کے مشائخ نے یہ فرمایا کہ ہم مجاہدے کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں, اور ہمارے اس سلسلے کے مشائخ نے یہ خود کہا ہم اتباع سنت کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں. تو امتیازی شان اس جو سلسلے کی ہے وہ اتباع سنت. حضرت حضرت اقدس ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے جو ہے وہ بیانات میں اس کا تذکرہ کیا ہے اتباع سنت کا, کہ وہاں بہت اہتمام ہے. تو دو ہی کام کرنے ہیں, ایک اتباع سنت اور ایک کثرت. کثرت ذکر کس کو کہتے ہیں, پانچ منٹ اور دس منٹ؟ کیا جی لیلا پوچھے اپنے مجنو سے کتنا یاد کرتے ہو, آگے سے کہ پانچ منٹ اور دس منٹ. منٹوں والے مجنو نہ بنے, کچھ قدم آگے بڑھائیں, اس کو گھنٹوں تک پہنچائیں. بلکہ جی کرے کہ میں جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصورے ایسا دل چاہتا. سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ گزرے ہیں, ان کے بارے میں آتے ہیں کہ لمبا مراقبہ کرتے تھے, بہت لمبا, بہت لمبا مراقبہ کرتے تھے, اور اتنا کثرت سے مراقبہ کرنے کی وجہ سے ان کے چہرہ اتنا منور ہو گیا تھا کہ عام آدمی ان کے چہرے کے نور کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا, چنانچہ اپنی عمر کے آخر میں چہرے پہ ڈھاٹا باندھا کرتے تھے, یعنی اپنا امامہ جو تھا نا وہ یوں چھپا لیتے تھے اور یوں چھپا لیتے تھے, صرف ہاں ان کا چہرہ اتنا منور ہو گیا. اللہ, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کوہتور پر جب تجلی پڑی تھی تو اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بھی ایسا منور ہو گیا تھا, عام بندہ ان کا چہرہ دیکھ کے اس کو برداشت نہ کر سکتا, ایسا نور تھا ان کے چہرے. ہم جی مراقبہ کریں گھنٹوں دن گزر جائیں, کوئی تو دن ایسا آئے نا کہ ہم فجر پڑھ کے مراقبہ شروع کریں اور ظہر کی اذان ہو جائے. کرنے والوں نے ایسا کیا, بہت سارے دوست جن کو یاد جانتا ہے انہوں نے ایسے بھی دن گزارے. ہمارے بعض اکابر بہت لمبا مراقبہ. اللہ, حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے بڑے مفسر قرآن تھے, لمبا مراقبہ کرتے تھے. پتہ کتنا لمبا, عشاء کے بعد جب نماز ہو جاتی تو ان کے ہم مراقبہ شروع ہوتا تھا, اور اس مراقبے کی اختتامی دعا نہیں ہوتی, مراقبے کی اختتامی دعا ہو کیسے گئی کہ سب آ کے مراقب بیٹھ ہو جاتے تھے اور حضرت کی طرف سے اجازت تھی بھائی جو تھک جائے وہ بے شک چلا جائے. تو ایک اٹھا, دو اٹھے, تین اٹھے, چار اٹھے, تہجد تک حضرت مراقب رہتے تھے. جب سر اٹھاتے دیکھتے کہ سب چلے گئے, اٹھ کے تہجد کی نیت باندھ دیتے تھے. استقامی دعا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کرنا. ہمارے پہلے پیر مرشد حضرت سید واسین شاہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک عجیب بات سنائی. فرمانے لگے کہ ان کے ایک خلیفہ تھے, ہم ان کی زیارت کے لیے گئے. اب پیر کے کمالات تو پھر مریدین میں آتے ہیں, وہ بھی اسی طرح لمبا مراقبہ کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم گئے ملنے کے لیے. تو ہم نے وہاں برکت کے لیے کہہ دیا کہ حضرت بتائے تازہ فرما دے. تو ہماری طرف دیکھ کے فرمانے لگے تازہ ہن تازہ راتن, یعنی تازہ ہیں یہ تازہ رہیں گے. لطائف کے بارے میں فرمایا. پھر کہنے لگے کہ اچھا مراد پکڑ. کہنے لگے ہم بیٹھ کے مراد پکڑ. حضرت فرماتے ہیں مراد ہوا کر کر کے ہماری تو گردن ٹوٹنے لگی. اب ہم نے پیچھے کچھ کام تھے, وہاں تقاضا تھا, جانا بھی تھا. اب بڑے حیران مراد میں نے کبھی ٹائم دیکھے اٹھے اور جائیں کیسے. حضرت فرماتے ہیں کہ تین گھنٹے کے بعد, تین گھنٹے مراقبے میں بیٹھنے کے بعد منکشف ہوا کہ بھائی یہ تھوڑا بے قرار ہو رہے ہیں. تو حضرت نے دعا کروا دی اور فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے جاؤ, لیکن آیا کرو تو کچھ وقت لے کے آیا کرو. تین گھنٹے سڑک پر کروا کے فرما رہے ہیں کہ وقت لے کے آیا کرو. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ منٹوں کے براد پہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا. وقت دینا پڑے. اس طرح دوائی کھائے بغیر صحت نہیں. یہ ذکر اللہ کی دوائی کھائے بغیر باطن کی صحت نہیں ہے. وقت دینا پڑے, اور جتنا وقت دیں گے اتنا قلب میں اس کے نور, اس کا نور جو ہے وہ زیادہ ہوگا. جب ٹائم ملے مراقبہ, جب ٹائم ملے مراقبہ, پانچ منٹ میں ملے تو مراقبہ, ہر وقت مراقبہ. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. قریبی کے زمانے کی بات ہے کہ ان کی زندگی کے چار سال ایسے گزرے کہ انہوں نے لیٹ کے کبھی نہیں کرا. چار متوسط یہ معمول رہا. عشاء کے بعد بس مراقب ہو جاتے تھے, وہی مراقبہ وہی نیند, اس کے تاجر پڑتے تھے اس کے پر. چار سال معمول رہا. تین گھنٹے بے حرکت مراقبہ کرنے کا معمول سالوں چلا. بے حرکت مراقبہ کیا مطلب؟ کہ جب بیٹھے اور پورے جسم میں حرکت نہیں ہونی, اور اگر ہاتھ پاؤں ہلا لیا تو اب سے تین گھنٹے. اللہ تعالی کو محبت دکھانی پڑتی ہے, پھر اس کی طرف سے انوارات دل میں ڈالے گا. ہاں واقعی یہ طلب کا ہے. پھر دو منٹ اور پانچ منٹ, اور یہ تو بس منہ باندھنے والی بات ہوگی. تو برکت کے لیے ہوتا ہے پانچ سات دس منٹ کا مراد, ثواب کے لیے ہوتا ہے. صحیح پوچھے نا کہ بھائی نسبت کا نور من سکے تو اس کے لیے منٹوں کا مراد کر سکو گے مدد. گھنٹوں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیا, تھوڑی دیر مراد. دلِ مغموم کو مسرور کر دے، دلِ مغموم کو مسرور کر دے، دلِ بے نور کو پر نور کر دے، روزہ دل میں شمعِ طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، اے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت بلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے، سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے کریم آقا آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، کم ہمت ہیں، کمزور ہیں، میرے مولا کمزور ایک کمی کے دروازے پہ حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پہ حاضر ہیں، اے کریم آقا رحمت کی نظر فرما دیجیے، اللہ اپنی رحمت اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجیے، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. آپ نے قرآن مجید میں فرما لیا کہ اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیں، میرے مولا آپ اچھے ہیں برے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے، رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے کریم آقا ہمارے سینوں کو روشن فرما دیجیے، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعت کی عزت نصیب فرما، میرے مولا ہمارے سینوں کو نسبت کے نور سے منور فرما، اے میرے مولا ہمیں ذاکر بنا، شاغل بنا، اے اللہ غفلت کی زندگی سے محفوظ فرما، کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ رمضان مبارک کی ان بابرکت راتوں میں ہماری مغفرت فرما، اے رب کریم آج 25 رمضان کی رات ہے، اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ مہمان حقیقت کی حلاوت کب ملے گی، ہمیں سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجیے، ہم آج مسکینوں کی بگڑی بنا دیجیے، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.